کوریا کشتی سانحہ اہل خانہ غصے سے قبول حقیقت کی طرف اور قوم احساس ندامت میں غرق، فوربس امریکہ۔
جنوبی کوریا کے جندو قصبے میں آپ لوگوں کا غصہ اور حکام کے خلاف ان کا مظاہرہ دیکھیں گے جو 475 لوگوں کے ساتھ غرقاب ہو جانے والی کشتی سیول کے مسافرین کے انجام پر شدید غم و اندوہ میں ڈوب گئے ہیں، لیکن یہ غصہ رفتہ رفتہ حقیقت کو قبول کرنے کی صورت کی جانب بڑھ رہا ہے۔ سانحے میں مارے جانے والے مسافروں کے اہل خانہ حکام اور رضاکاروں کی طرف سے فراہم کرائے گئے کمبلوں اور چٹائیوں پر بیٹھے ہیں۔ ان کے رونے کی آواز اب ہلکی ہو گئی ہے اور بہت دھیمی آواز میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں۔ ایک بڑا سا ٹی وی اسکرین لگا ہوا ہے جس کی آواز چاروں طرف گونجتی ہے اور لوگ بار بار اضطراب سے ٹی وی اسکرین کو دیکھتے ہیں۔ اچانک کسی شخص کی موت کی تصدیق کی خبر آتی ہے اور سناٹا چیخ و پکار کی آواز سے تار تار ہو جاتا ہے۔ اس شخص کے اہل خانہ جنازہ لینے کے لیے تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔
یہ سانحہ کچھ افراد اور گروہوں کا نہیں بلکہ پوری قوم کا سانحہ ہے، اور ساتھ ہی باعث شرمندگی بھی ہے کہ اتنا جدید نظام کیسے اس طرح ناکام ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اتنا بڑا سانحہ رونما ہو گیا۔ جان وون ہائی اسکول کے وائس پرنسپل نے ان حالات کو دیکھ کر خودکشی کر لی۔ اسے اس بات کا صدمہ تھا کہ اسکولی بچوں کے اس اندوہناک سانحے سے وہ زندہ کیوں بچ نکلا، جبکہ اس کے 300 سے زیادہ اسٹوڈینٹس ڈوبی ہوئی کشتی میں ہی پھنسے رہ گئے۔ اس سانحے کے سلسلے میں سب سے زیادہ ذمہ دار شپنگ کمپنی کو مانا جا رہا ہے، چنانچہ کشتی کے کپتان اور عملے پر شدید الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ کپتان اور عملے کے افراد کو آخر تک کشتی میں موجود رہنا چاہیے تھا، مگر انہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے بچا لیا گیا۔ ظاہر ہے کہ وہ صاف ستھری اور سوکھی جگہ پر پہنچ چکے ہیں، جس کے باعث اب ان میں بھی احساس ندامت پیدا ہو رہا ہے۔
بہرحال اس وقت جو ماحول ہے اسے دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سانحے پر جنوبی کوریا کی پوری قوم متحد اور عوام ایک دوسرے کے ہمدرد دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کی مدد سے اس سانحے کے غم و اندوہ سے باہر نکل سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک طرح سے حقیقت کو قبول کرنے کے مترادف ہے۔ روس کے برتاؤ کے محرکات، الجریدہ کویت۔
تاریخ ہر تھوڑے وقفے کے بعد اپنے واقعات کو دہراتی ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ تاریخی معلومات روشنی میں لائی جائیں تاکہ درپیش واقعات کی اہمیت اور مضمرات کو بخوبی سمجھا جا سکے۔ لیکن مغرب کسی انتظار کے لیے تیار نہیں ہے تاکہ اسے یوکرین کے تازہ واقعات کا ادراک ہو سکے۔ یوکرین کی مشرقی سرحدوں پر روسی افواج موجود ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یوکرین کے اندر بڑھتے تصادم کی خبریں آ رہی ہیں، جس کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سب کچھ روس کی ایما پر ہو رہا ہے۔ اس موقع پر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم روس اور اس کے صدر ولادیمیر پوتین کے بارے میں یوکرین کے تازہ واقعات جن حقائق کی طرف اشارہ کر رہے ہیں انہیں سمجھنے کی کوشش کریں۔
پوتین روس کو اس کی ماضی کی عالمی حیثیت دلانا چاہتے ہیں، اور سرد جنگ کے خاتمے کے بعد روس کو جس توہین کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کے پیش نظر پوتین کا غصہ بھی درست معلوم ہوتا ہے۔ اس توہین میں سوویت یونین کا خاتمہ اور نیٹو کے دائرے کی توسیع شامل ہے۔ پوتین کو علم ہے کہ روس کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کے خیال اور ہدف میں انہیں روسی عوام کی اکثریت کی حمایت ملے گی، اور یہ سیاست ملک کے اندر نئی سیاسی صورتحال پیدا کر سکتی ہے جس میں خود پوتین کی پوزیشن مضبوط ہو۔ اس بنیاد پر یہ توقع ہے کہ پوتین یوکرین میں اپنی مداخلت کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلے گا جب تک اس پالیسی سے روس کے اندر پوتین کی پوزیشن مضبوط ہوتی رہے گی۔ مغرب کو یہ حقیقت سمجھنا چاہیے، یعنی اگر روس نے یوکرین میں مداخلت کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مغرب یوکرین کو فوراً نیٹو میں شامل کر لے، کیونکہ یہ قدم اٹھایا گیا تو اس کا مطلب ہوگا کہ یوکرین کا فوجی سطح پر دفاع کیا جائے، جبکہ ایسے کسی بھی اقدام کے خطرات بہت زیادہ ہوں گے۔ اور اگر یوکرین کو نیٹو میں شامل کرنے کے بعد بھی اس کی عسکری سطح پر مدد نہ کی گئی تو پوری دنیا میں امریکہ کی ساکھ متاثر ہوگی۔
اس وقت مغرب کے پاس کئی آپشن ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے کہ یوکرین کی سیاسی اور اقتصادی مدد کرے۔ اس سلسلے میں یوکرین کو 27 ارب ڈالر کی رقم فراہم کی جائے، جس پر اتفاق رائے ہوا ہے اور جس کا بڑا حصہ یورپی یونین اور IMF دیں گے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ روس پر مزید پابندیاں عائد کی جائیں، اور یہ پابندیاں کریمیا کے روس میں الحاق کے بعد لگائی جانے والی پابندیوں سے زیادہ سخت ہوں۔ یہ بھی ایک سچائی ہے کہ روس، جس کی آبادی 14,30,00,000 سے زیادہ نہیں ہے، جدید معیشت میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اسے اس بات کا بھرپور موقع فراہم کیا جانا چاہیے کہ وہ ڈسپلن کے ساتھ عالمی برادری میں اپنا کردار ادا کرے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روس کے ساتھ نئی سر جنگ شروع کی جائے، بلکہ ایسی پالیسی اپنائی جائے جو سامراجی عزائم والی حکومتوں کا مقابلہ کرنے میں مؤثر واقع ہوئی ہیں۔ یوم مسلح افواج پر تہران میں پرشکو فوجی تقریبات۔
گڈ فرائیڈے کے موقع پر ویٹیکن کے تاریخی کلیسا سے پوپ کا خطاب۔
ہندوستان، ریل گاڑی کے ڈبے پٹری سے اتر گئے۔
مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں فلسطینی بچوں کے ساتھ اسرائیل کا وحشیانہ برتاؤ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔
بوسٹن میراتھن کے دوران دہشت گردانہ دھماکے کی برسی پر منعقدہ تقریب میں امریکی نائب صدر جو بائیڈن۔
کوریا کی غرقاب کشتی کے کپتان اور عملے کے افراد کی گرفتاری، 5 الزامات۔
بنگلہ دیش میں خواتین کے خلاف تشدد پر ڈھاکہ میں عورتوں کا احتجاجی جلسہ۔
سینٹرل افریقن ریپبلک میں جنگ سے بے گھر ہونے والے افراد کے درمیان غذائی اشیاء کی تقسیم۔
مسلم ووٹوں کی تقسیم کے درمیان سیاسی پارٹیوں کے انتخابی منشور۔ چوتھی دنیا ہندوستان۔
16ویں لوک سبھا کے لیے ووٹنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس ملک کا مسلمان ذہن بنا چکا ہے کہ وہ یا تو عام آدمی پارٹی کو ووٹ ڈالے گا یا پھر کانگریس کو۔ علاقائی سطح پر مسلمانوں کے ووٹ بی ایس پی، ایس پی، ٹی ایم سی، آئی یو ایم ایل، یو ڈی ایف، ایم آئی ایم، ویلفیئر پارٹی آف انڈیا اور ایس ڈی پی آئی وغیرہ کو بھی ملنے کی امید ہے، لیکن مجموعی طور پر مسلمانوں کا ووٹ بری طرح تقسیم ہونے کی وجہ سے اس کا فائدہ بی جے پی کو ہوتا نظر آ رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چند نام نہاد مسلم رہنما مسلمانوں سے کسی مخصوص پارٹی کو ووٹ دینے کی اپیل کر کے خود تو تنقید کا نشانہ بن ہی رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ پوری مسلم قوم کی جگہسائی بھی کرا رہے ہیں۔ ان میں سے کسی نے بھی مسلمانوں کو نہ تو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اور نہ ہی کسی بھی سیاسی پارٹی کے پاس اپنا ووٹ دینے کے بدلے مجموعی طور پر مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایک مشترکہ ایجنڈا ہی پیش کیا ہے، چونکہ سب سے زیادہ بات اس الیکشن میں مسلمانوں کی ہو رہی ہے۔
اس بار کے الیکشن میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ مسلم ووٹوں کو لے کر ہونے والی سیاست کو فرقہ پرستی بنام سیکولرزم کا نعرہ دیا گیا ہے۔ سیاست کے اس کھیل میں پہلی ٹیم نریندر مودی کی قیادت میں بھارتیہ جنتا پارٹی اور آر ایس ایس کی ہے، تو اس کے مقابلے میں دوسری ٹیم ان تمام سیاسی پارٹیوں کی ہے جو خود کے سیکولر ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں۔ بی جے پی کا پلڑا اس لیے بھاری دکھائی دے رہا ہے کیونکہ مسلم ووٹوں کو بری طرح تقسیم کرنے کی اس کی سوچی سمجھی اور ٹھوس حکمت عملی پوری طرح سے کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ بی جے پی کو ہرانے کے لیے کسے ووٹ دیں اور کسے ووٹ نہ دیں۔ ایسے میں خود مسلمانوں کے درمیان موجود تمام نام نہاد مسلم رہنما آخری وقت میں ملک کے مسلمانوں سے مختلف سیاسی پارٹیوں کو اپنا ووٹ دینے کی اپیل کر رہے ہیں، لیکن ان سب میں اتحاد کی زبردست کمی ہے۔ ایک طرف جہاں دہلی کی جامع مسجد کے شاہی امام سید احمد بخاری مسلمانوں سے پورے ملک میں کانگریس کو، اور مغربی بنگال میں ممتا بینرجی کی ترنمول کانگریس کو ووٹ دینے کی اپیل کر رہے ہیں، تو دوسری طرف خود سید احمد بخاری کے بھائی یحییٰ بخاری لکھنؤ کے معروف شیعہ عالم دین مولانا کلب جواد کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے کانگریس کو ووٹ نہ دینے کی اپیل کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی ہند کی مہاراشٹر یونٹ نے وہاں پر شرد پوار کی پارٹی این سی پی اور کانگریس پارٹی کے ساتھ ساتھ بعض پارلیمانی حلقوں میں عام آدمی پارٹی اور ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے امیدواروں کو ووٹ دینے کی اپیل کی ہے۔ زکات فاؤنڈیشن آف انڈیا کے صدر ڈاکٹر سید ظفر محمود بھی بی ایس پی کی حمایت کرتے نظر آ رہے ہیں۔
عجیب و غریب صورتحال تو یہ بھی ہے کہ دہلی میں جماعت اسلامی ہند نے عام آدمی پارٹی اور مسلم مجلس مشاورت نے، جس میں جماعت اسلامی بھی شامل ہے، کانگریس اور عام آدمی پارٹی دونوں کو ہی ووٹ دینے کو کہا ہے۔ اس ضمن میں جب صدر مشاورت سے پریس کانفرنس میں چوتھی دنیا کی جانب سے سوال کیا گیا تو وہ کوئی واضح بات نہ کہہ سکے، جبکہ اس وقت جماعت کے دو اہم ذمہ داران نائب امیر محمد جعفر اور سیکرٹری محمد سلیم انجینئر موجود تھے۔ اسی طرح ان کے پاس اس بات کا بھی جواب نہیں تھا کہ کیرل کے ملاپورم میں صدر آئی یو ایم ایل ای احمد کے خلاف ویلفیئر پارٹی کی بھی، جس کے وہ خود نائب صدر ہیں، کیا وہ مخالفت کریں گے اور سیکولر مسلم ووٹ کو تقسیم کرائیں گے؟ سوال یہ ہے کہ جہاں جہاں ان علاقائی پارٹیوں نے اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں، وہاں وہاں کانگریس اور عام آدمی پارٹی نے بھی اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ ایسے میں مسلمانوں کا ووٹ کیسے کوئی اثر ڈال پائے گا جب یہ ووٹ پہلے ہی تقسیم ہو جائے گا؟ اقتدار کی بساط پر شریفوں کی جنگ، فرائیڈے اسپیشل پاکستان۔
پاکستان کے جرنیلوں نے ملک میں اس تواتر سے مارشل لاء لگائے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ مارشل لاء کی تاریخ بن کر رہ گئی ہے۔ اس تاریخ کے کئی پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ قوم کی زندگی کے 35 سال براہ راست مارشل لاء کی نظر ہو گئے۔ 1958 سے اب تک کے باقی سال قوم نے خود کو مارشل لاء کے اثرات سے پاک کرنے کی صورت میں بسر کر دیے۔ اس تاریخ کا ایک زاویہ یہ ہے کہ جنرلوں کے مارشل لاز نے فوج کو ملک کی سب سے منظم سیاسی جماعت بنا دیا ہے۔ اس جماعت کے سربراہ اقتدار میں نہ ہو تو بھی سیاسی بیانات دیتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے کی تازہ ترین واردات یہ ہے کہ جنرل راحیل شریف نے فوج کے عزت و وقار کی دہائی دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ فوج کے عزت و وقار کا ہر صورت میں تحفظ کیا جائے۔ جنرل راحیل شریف کا یہ بیان اقتدار کی بساط پر دو شریفوں کی جنگ بن گیا ہے، اور ملک میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اس بیان کو خطرے کی گھنٹی سمجھتے ہوئے سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا ملک میں ایک بار پھر جرنیل اقتدار پر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ لیکن سر دست اس سے بھی زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ آخر جنرل راحیل شریف کو یہ بیان دینے کی ضرورت ہی کیوں پڑی؟
قومی ذرائع ابلاغ میں اس حوالے سے دو موضوعات زیر بحث ہیں۔ اقتدار کی غلام گردشوں میں عمر بسر کرنے والے بتا رہے ہیں کہ فوج دو وجوہ سے میاں نواز شریف سے ناراض ہے۔ ایک وجہ طالبان سے مذاکرات ہیں اور دوسری وجہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کا مقدمہ ہے۔ ایک عام رائے کے مطابق فوج طالبان کے خلاف آپریشن کرنا چاہتی تھی، لیکن میاں نواز شریف نے عین وقت پر طالبان کے ساتھ مذاکرات کا فیصلہ کر لیا۔ اگر فوج جیسا کہ کہا جا رہا ہے جنرل پرویز مشرف کے مقدمے اور اس حوالے سے بعض وفاقی وزراء کے سامنے آنے والے بیانات پر ناراض ہے تو یہ اور بھی افسوسناک ہے۔ جنرل پرویز مشرف کئی اعتبار سے قومی مجرم ہیں۔ جنرل پرویز مشرف سے پہلے امریکہ پاکستان میں محض ایک سپر پاور تھا، لیکن انہوں نے 9/11 کے بعد پورا ملک اس طرح امریکہ کے حوالے کیا جیسے امریکہ خدا ہو۔ جنرل راحیل شریف چاہتے تو اپنی بات میاں نواز شریف سے فون پر بھی کہہ سکتے تھے، مگر انہوں نے ایک سیاستداں کی طرح بیان جاری کرنا ضروری سمجھا۔ حالانکہ انہیں پاک فوج کا سربراہ بنے ہوئے ابھی چند ماہ ہی ہوئے ہیں، لیکن اس بیان سے ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ جو لوگ فوج کو سیاسی جماعت کہتے ہیں وہ غلط نہیں کہتے۔
لوگ کہتے ہیں کہ فوج کے حوالے سے خود میاں نواز شریف کا دامن صاف نہیں، وہ جنرلوں کے پرورتہ ہیں۔ انہوں نے جنرل پرویز مشرف کا ساتھ دینے والے کئی لوگوں کو سینے سے لگایا ہوا ہے۔ انہوں نے قومی اسمبلی سے پاکستان کے تحفظ کے نام پر جس آرڈیننس کو منظور کرایا ہے، اس کا مقصد خفیہ اداروں کو ماورائے آئین و قانون، گرفتاریوں، اغوا اور قتل کا لائسنس دینا ہے۔ یہ بات درست ہے، قومی آرزوؤں اور تمناؤں کے حوالے سے بھی میاں نواز شریف صاحب کا ایجنڈا مشتبہ ہے۔ وہ تلخ تجربات کے باوجود ابھی تک امریکہ پرست اور IMF زدہ بنے ہوئے ہیں۔ انہیں بھارت کی دوستی قوم اور کشمیر سے زیادہ عزیز ہے۔ چنانچہ جنرل شریف کے ساتھ ان کی کشمکش اساسی طور پر اقتدار کی کشمکش ہے، لیکن بہرحال میاں نواز شریف ملک کے منتخب وزیر اعظم ہیں اور انہیں جنرل پرویز مشرف پر مقدمہ چلانے کا اختیار حاصل ہے۔ دنیا صحافت داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، اردو ڈان پاکستان۔
اہل قلم کو ذاتی رنجش، اختلافات اور بے حسی کے خول سے باہر نکلنا ہوگا۔ نظریاتی اختلاف اپنی جگہ، لیکن اگر یوں ہی اپنی صفوں میں لڑائیاں جاری رہیں تو آزادی اظہار کے دشمن ایک ایک کو چن چن کر مارتے رہیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب صحافت جیسے جرأت مندانہ پیشے کا کوئی نام لیوا باقی نہیں بچے گا۔ ابھی 3 ہفتے پہلے ہی تو ایکسپریس نیوز کے معروف تجزیہ نگار اور صحافی رضا رومی پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ پاکستانی عالم صحافت ابھی اس جھٹکے سے سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ ایک اور روح فرسا خبر نے شہر باخبر کی فصیلیں ہلا کر رکھ دیں۔ جیو نیوز کے اینکر اور ممتاز صحافی حامد میر پر ہفتے کی شام کراچی ایئرپورٹ سے کچھ ہی دور قاتلانہ حملہ کیا گیا، جس میں وہ شدید زخمی ہو گئے۔ حملے کی خبر پھیلتے ہی سوشل میڈیا پر صحافیوں، دانشوروں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی طرف سے مذمتی پیغامات اور اظہار افسوس کا تانتا بج گیا۔ ان میں سے ہر شخص اپنے نظریاتی اختلاف سے بالا تر ہو کر میر صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہا تھا۔ یہ سب کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟
ان تمام سوالات پر قیاس آرائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ فی الوقت بھی سوشل میڈیا پر یہی بحث جاری ہے، اس وقت بھی ہو رہی تھی جب رضا رومی پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ ہر بار جب دنیا صحافت کو نشانہ بنایا جاتا ہے تب یہی بحث نئے سرے سے شروع ہو جاتی ہے۔ ریاستی و غیر ریاستی عناصر کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، حکومت کی کارکردگی پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، ناانصافی اور ظلم و ستم کا رونا رویا جاتا ہے۔ یہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے آگے کیا کیا جا رہا ہے؟ 1992 سے اب تک ہلاک ہونے والے صحافیوں میں سے 61% سیاست کے موضوع پر لکھتے تھے، جبکہ 39% جنگ، 26% جرائم، 15% بدعنوانی اور 13% انسانی حقوق پر لکھتے تھے۔ ان اعداد و شمار سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اصل خرابی کی جڑ کہاں ہے۔
اہل قلم کو اپنی صفوں میں اتحاد کی ضرورت ہے، خصوصاً الیکٹرانک میڈیا پر جہاں چہرے اور الفاظ دونوں کی اہمیت ہے۔ یہ کہنا کہ یہ ہمارے چینل کا مسئلہ نہیں، یا جب ہم پر مصیبت آئی تھی تب کوئی ہمارے ساتھ نہ تھا تو ہم کیوں ان کے لیے سوچیں، یا اس ڈر سے کہ کہیں ان کی ریٹنگ نہ بڑھ جائے، اس طرح کی بچکانہ اور خود غرض سوچوں سے انڈسٹری کو باہر نکلنے کی ضرورت ہے، ورنہ جس دن آپ کی باری آئے گی آپ کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں بچے گا۔ ضرورت ہے کہ حکومت کو بے حسی کے کنویں سے باہر نکالا جائے اور صحافیوں کے تحفظ کا مطالبہ کیا جائے۔